سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے. مکے کا پرانا نام جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ بے سے ہے مکہ. بعد میں اس کو بے کو میم سے بدل دیا گیا, یہ ہو گیا ہے مکہ. یہ مکہ اس دنیا میں سب سے پرانا شہر ہے, اس سے پہلے کوئی شہر آباد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری مقدس ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا, یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہ دونوں جنت میں رہو بسو. جب تک اللہ تعالی نے چاہا یہ دونوں حضرات جنت میں رہے، اور مرضی مولا ادھما اولا، اللہ کی مرضی کے مطابق آدم و حوا کو جنت سے زمین پر اتارا گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کا علاقہ، اس زمانے میں ہندوستان آباد بھی نہیں تھا جس کو آج ہم ہندوستان کہتے ہیں، ہندوستان کا علاقہ سرندی جس کو آج سری لنکا کہتے ہیں، وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا عربی میں نام ہے جبل آدم اور انگریزی میں اس کو ایڈم ماؤنٹ کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کا پہاڑ، جنت سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اسی پہاڑ پر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے قدم پاک کا نشان اس پہاڑ پر آج بھی ہے، جس کو وہاں کی زبان میں شریعپا کہتے ہیں، یعنی بزرگ کا پیر. اس کی میں نے زیارت کی ہے، وہ لگ بھگ 6.5 سے 7 فٹ لمبا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قد چونکہ 60 ہاتھ لمبا تھا، اور جتنی لمبائی ہوتی ہے اسی کی مناسبت سے پیر بھی ہوتا ہے. بہرحال حضرت آدم کو اللہ نے وہاں اتارا، اور ہماری ماں حضرت حوا کو اس عرب کے علاقے جدہ شہر میں اتارا. اس وقت جدہ آباد نہیں تھا اور نہ وہاں کوئی بستی تھی. یہ دو انسانی شخصیتیں ہیں، ایک ہندوستان کے علاقے سرندیپ کی پہاڑی پر، اور ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عرب کے علاقے میں جدہ میں اتری. جدہ کہتے ہیں دادی کو، اور جدہ کہتے ہیں سمندر کے کنارے کو. اس شہر کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں ہماری دادی اتری تھی، اور جدہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے کنارے آباد ہے. تو اب ہمارے ہندوستانیوں کا رشتہ عرب سے بہت پرانا ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اسی وقت سے ہندوستان اور عرب کا رشتہ جڑا ہوا ہے. ہمارے باپ ہندوستان میں اور ہماری ماں عرب کی ہیں، تو ہمارا دادی حال ہندوستان ہے اور نانی حال ہمارا عرب ہے. یہ صرف ہندوستانیوں کو فخر حاصل ہے کہ ہمارا رشتہ جنت میں بھی تھا اور ہمارا رشتہ دنیا میں آنے کے بعد بھی برقرار رہا. بہرحال تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو ایک مختصر تاریخ دے رہا ہوں کہ آج ہم اپنے ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے نزول کی جگہ آئے ہوئے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو، بقرعید کی 9 تاریخ کو، اللہ تعالی نے آدم اور حوا کو فرشتوں کے ذریعے عرفات کے میدان میں جمع کیا. عربی لفظ ہے عرفہ، عرفہ کے معنی انٹروڈکشن، پریچے، جان پہچان. جنت سے یہ دونوں جدا ہوئے اور زمین پر اترے، اور ان کی دنیا میں سب سے پہلی ملاقات اور پریچے جو ہوا ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوا ہے. اسی لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں، جان پہچان کا، ملاقات کا میدان. اور اسی یادگار کو اللہ تعالی نے آدم و حوا کے بیٹے اور بیٹیوں پر فرض قرار دیا ہے کہ 9 تاریخ کو، اے آدم و حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں، تم اپنے ماں اور باپ کی یاد کو منانے کے لیے اللہ کے فریضے کے طور پر میدان عرفات میں جمع ہو جاؤ. ہم لوگ ایک کفن دوش احرام باندھے ہوئے، جس طرح آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے تھے، تو جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپائے ہوئے تھے. جنت میں پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک پتے کی لنگی اور ایک پتے سے اپنا بدن چھپائے ہوئے تھے. آج ہم پتے تو نہیں، لیکن اپنے باپ حضرت آدم کی یاد منانے کے لیے
بے سلی لنگی اور بے سلا ایک بے سلی چادر پہن کر میدان عرفات میں انشاءاللہ 9 ذوالحجہ کو ہم حاضر ہوں گے. میرے دوستو یہ ہے عرفات کا میدان. اسی طرح آپ منیٰ جائیں گے اور منیٰ ایک مقدس یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ضعیف بزرگ ہو چکے تھے اور ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی. ایک دن اپنے گھر والوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اے میرے گھر والوں میں آج ایک طرف چلا جا رہا ہوں اور وہاں جا کر میں اللہ سے دعائیں کروں گا اللہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا. 90 سال کی عمر میں اولاد کی تمنا لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گوشے میں حاضر ہوئے اور رو رو کر اپنے مولا سے اولاد کی دعا کی. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یوں دعا کی رب حبلی من الصالحین. اے میرے پروردگار ایک نیک بچہ مجھے عطا فرما دے. یہ پیغمبر کی دعا تھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی. فوراً ادھر سے ندا آتی ہے فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی. 9 مہینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی گود میں وارث رسالت و نبوت بن کر پیدا ہوئے ہیں. ادھر حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچوں کو ایسے مقام پر لے جا کر آباد کر دو جہاں نہ دور دور تک کوئی انسانی آبادی ہو, نہ وہاں پر جنگل ہو, نہ وہاں پر سر چھپانے کی جگہ ہو, میدان ہی میدان ہو جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سادھن نہ ہو, جس کو قرآن فرماتا ہے وادی غیر ذی ذرع, جہاں پر کھیتی باڑی بھی نہیں کی جا سکتی. حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو گود میں اٹھائے ہوئے اور اللہ کے حکم سے چل پڑے. فرشتوں کی رہنمائی میں ملک شام سے حضرت ابراہیم اس عرب کے علاقے کی طرف بڑھے. لیکن اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ چند قدم میں ملک شام سے ملک عرب پہنچ گئے. اس کو طیت الارض کہتے ہیں, گویا زمین سمٹ گئی. حضرت ابراہیم اس مقام پر پہنچے جہاں آج کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں. اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں لٹایا, ایک مشک پانی اور ایک تھیلی میں چند کھجور کے دانے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور الوداعی نگاہ سے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کے نورانی چہرہ, اور وہ بھی نورانی چہرہ کون سا جس پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی امانت تھی. حضرت ہاجرہ نے عرض کی میرے سرتاج آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں, کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے مڑ کر نہیں دیکھا اور ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیوی اللہ کا یہی حکم ہے. اب ایک عورت کے کلیجے کو آپ دیکھیں, جب اس نے سنا حضرت ہاجرہ نے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو حضرت ہاجرہ میں ایک نئی برقی توانائی پیدا ہو گئی اور فرماتی ہے ابراہیم سن لیجئے, خدا کی قسم اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. جہاں کوئی زندگی کے گزر اوقات کا سامان نہیں ہے, ایک عورت ذات ہے اللہ کے حکم پر کتنا اعتماد اور بھروسہ رکھ کر آنے والی ہماری ماں بہنوں کو سبق دے رہی ہے کہ تم ہزار مصیبتوں میں اگر گر جاؤ اور اللہ کی یاد کرو تو اللہ مصیبتوں میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا. حضرت ہاجرہ کے چند دن وہاں گزرے مشک کا پانی ختم ہو گیا، چند کھجور کے دانے بھی ختم ہو گئے، اب بھوک اور پیاس کا معاملہ، اوپر سے سورج کی سخت گرمی اور عرب میں ریت کی تپش، حضرت حاجرہ پریشان ضرور تھی لیکن ماں اپنی پریشانی کھیل سکتی ہے، اپنے اولاد کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی کا نام ہے ماں کی مامتا۔ حضرت حاجرہ نے جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تو پیاس کے مارے جناب اسماعیل کی سوکھی ہوئی زبان کانٹا بن کر باہر نکل گئی تھی، چہرہ مرجھا گیا تھا، ماں کی مامتا نے کروٹیں لی اور حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ سامنے صفا ہے، صفا پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پانی نہ تھا نہ ملا، آپ کے قراری میں صفا سے اتر کر اور مروہ کی طرف جا رہی ہیں، آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی ہوگی، دو جگہ گرین لائٹ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہنچی ہے صفا سے اتر کر تو حضرت اسماعیل نظر سے اوجھل ہو گئے، تو دوڑ کر وہ دوسرے گرین لائٹ، آج گرین لائٹ لگا اس زمانے میں تو سوال ہی نہیں تھا، وہاں تک دوڑ کر گئی اور پھر حضرت اسماعیل نظر آنے لگے، وہاں حضرت حاجرہ پھر نارمل چال سے مروہ تک گئی، پانی کو دیکھا پانی نہ تھا، پھر وہاں سے آئی اور اسی طرح دوڑتے ہوئے صفا پر پہنچی، صفا سے چلتی ہوئی پھر مروہ پر پہنچی، سات چکر لگایا، صفا سے شروع کیا، مروہ پر کھڑی ہو کر پھر دیکھ رہی ہیں تو ایک نور برساتی صورت حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس کھڑا ہے، کھڑی ہے، حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی کہ ایک میرا مونس اور غمخوار نظر آ رہا ہے، دھارس بندھی آئی تو دیکھا کہ وہ حضرت جبریل کھڑے ہیں اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین پر ایک ٹھوکر ماری اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں جہاں رگڑی جا رہی تھی وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا، جس کو حضرت حاجرہ نے اپنے ہاتھ سے ریت کو جمع کر کے ایک چھالے کی شکل میں بنایا اور ارشاد فرمایا، ایوہ الماء زم زم، ایوہ الماء زم زم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا۔ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں پانی بہ کر کے پھر ختم نہ ہو جائے اور ہم پیاس کی شدتوں میں پھر مضطرب ہو جائیں، حضرت حاجرہ پانی کو روکتی جا رہی ہے، پانی وہاں ٹھہر گیا اور آج وہ ایک کنویں کی شکل میں ہے۔ اتنا حضرت حاجرہ کو اللہ نے ان کی زبان میں یہ برکت دی تھی کہ آج لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی روز نکالا جا رہا ہے لیکن اس کا پانی ایک دن سے بھی کم نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اور حضرت اسماعیل اور حاجرہ کے برکت ہے کہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور یہ وہ پانی ہے کہ جو کھانے کی بھی جگہ اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت حاجرہ اسی پانی پر گزر اوقات کر رہی تھی، کھانے کا انتظام نہ تھا، پانی پی لیتی تھی بھوک بھی ختم ہو جاتی اور اسی پانی سے حضرت حاجرہ کی پیاس بھی رفع ہوتی، اور اس پانی میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ جس بیماری کی نیت سے آپ پیئیں کہ یہ بیماری میری اچھی ہو جائے اور خلوص سے اگر یہ نیت رکھتے ہیں تو وہ پانی دوا کا بھی کام کیا کرتا، دوا بھی اسی پانی سے، غذا بھی اسی پانی سے اور پیاس کے بجھانے کا انداز بھی اسی پانی سے، ایک پانی ہے اور کتنے کام کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ پانی پیٹ بھر کر پیتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، روح کو بھی طاقت دیتا ہے اور جسم کو بھی طاقت دیتا ہے۔ یہ ہے آب زمزم، جس کو ہم نے پیا تھا آج آ کر کے اپنی آنکھوں سے ان نلوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو جب ہم پہلے آتے تھے تو کنواں بھی نظر آتا تھا، اس سے پہلے لوگ اس میں جھانکتے بھی تھے، جھانکنا بھی سنت ہے، لیکن آج وہ سب چیزوں سے ہماری آنکھیں محروم ہو گئی، لیکن کم سے کم ہم پانی پی کر سروں پر ڈال کر اس برکت کو حاصل کر لیتے ہیں، یہی کیا کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 سال کے بعد حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ولما بلغ معه السعی, جب بیٹا حضرت ہاجرہ اور ابراہیم کے ساتھ کام کاج کے لائق ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے آ کر دیکھا بیٹا جوان ہے, چل رہا ہے اور ایک چھوٹی سی آبادی یہاں آباد ہو چکی ہے, لوگ انسانی شکل میں اتحاد قائم ہو چکا ہے. حضرت ابراہیم سوئے اور رات کو یہ خواب دیکھا کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے خواب میں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے, خواب کو خواب نہیں, حضرت ابراہیم نبی تھے, نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. ہمارا خواب غلط ہوتا ہے, کسی نبی کا خواب غلط نہیں ہوتا. جب نبی کا خواب اتنا اونچا ہے تو نبی کی ذات کتنی اونچی ہوگی. نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں, اس لیے کہ نبی کی ذات بھی ہمارے جیسے نہیں, وہ ہمارے جیسے بشر نہیں, ان کا بہت بڑا رتبہ ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نوجوان وارث رسالت و نبوت حضرت اسماعیل کو اپنی خدمت میں بلایا اور ارشاد فرمایا. قرآن فرماتا ہے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اشبہک فانظر ماذا تری, اے بیٹے میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے میں تو تیار ہوں, بول تیری مرضی کیا ہے, کیا اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اس نوجوان بیٹے کا حوصلہ ذرا دیکھو. اے نوجوانوں سنو, ذرا سی تکلیف اور ذرا سی بات پر ہم اللہ کے فرمان کو چھوڑتے ہیں. حضرت اسماعیل بڑے وقار اور متانت کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. والد گرامی, اللہ کا جو حکم ہے اب اس میں دیر مت کیجیے, فوراً اسے پورا کیجیے. رہا میرا معاملہ تو ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. واہ واہ, بوڑھے باپ نے بھی اپنی بہادری کا اعلان کیا اور یہ نوجوان بھی اپنے حوصلے کا اظہار کر رہا ہے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے اور پھر مکے سے چلے ہیں, وہ جس کو ہم منا کہتے ہیں, وہاں جہاں ایک پہاڑ ہے اس کی وادی میں حضرت ابراہیم نے بیٹے کو اب زمین پر ماتھے کے بل لٹا لیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں باپ اور بیٹے اللہ کی مرضی پر تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا اور چھری گلے پر پھیر دیا. اللہ نے یہ امتحان لینا چاہا تھا, چھری کو دبا دبا کر ابراہیم اپنے بیٹے کے نازک گلے پر چھری پھیر رہے ہیں. آسمان میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا, زمین کی چھاتی پر کبھی یہ انداز کسی نے رضائے مولا کے لیے یہ کام نہیں کیا. آج ابراہیم منا کی سرزمین پر یہ کام انجام دے رہے ہیں, چھری چل رہی ہے لیکن اللہ نے چھری کو فرما دیا اے چھری کاٹنا مت, یہ اسماعیل کا گلا کٹنے کے لیے نہیں, اسماعیل کی نسل سے نبی رحمت کو بھیجنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اے چھری ہرگز ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت ابراہیم چلا گئے, چھری کو پھینک دیا اور ارشاد فرمایا اے چھری تجھے کیا ہو گیا ہے, تو اللہ نے چھری کو بولنے کی طاقت دے دی, چھری بولتی ہے. ابراہیم ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹ اور اللہ 70 مرتبہ فرماتا ہے مت کاٹ, تو میں ابراہیم کی بات مانوں یا رب العالمین کی بات مانوں. حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے ندا فرمائی ونید وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. ہم نے ابراہیم کو پکارا, ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. وہ فضل نہ ہو بسن عظیم, اور جنت کا ایک فدیہ اور اسماعیل کا بدلا ہم بھیج رہے ہیں. اے ابراہیم کسی جانور کو دمبے کو ذبح کرو. انہوں نے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس دمبے کو ذبح کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین, اور اے ابراہیم آخر زمانے تک ہم تمہاری اس یادگار کو باقی رکھیں گے. یہ منا وہ زمین ہے جہاں ہم انشاءاللہ 18 کو نبی ذی‌الحجہ کو ہم آج 8ویں ذی‌الحجہ کو ہم وہاں پہنچیں گے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایثار و قربانی کی جگہ ہے. اور جب حضرت ابراہیم و اسماعیل جا رہے تھے تو تین جگہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. ابراہیم سے کہتا ابراہیم کہیں کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے. اسماعیل سے کہتا ہے تمہارا باپ ظالم ہے, تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. لیکن باپ بیٹے شیطان کے اس وسوسے پر کب عمل کرتے؟ حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں اٹھا کر اس پر پھینکی, زمین میں دھستا گیا نکلتا گیا دھستا گیا نکلتا گیا. 3 جگہ جہاں جہاں وہ دھسا تھا آج پلر بنا دیا گیا ہے. اور آپ وہاں پر 10 تاریخ 11 12 3 تاریخ رمی کریں گے انشاءاللہ, اس کے مسائل ہم بیان کریں گے. یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں سے ہم گزرنے والے ہیں. اس منا کے بعد آپ عرفات جائیں گے, اور عرفات کا جو ایک اہم معاملہ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا. ذہن میں یہ سب تصور لے کر حاضر جائے کہ آج ہم کہاں ہیں. اسی طرح کے عرفات سے لوٹ کر آپ کو مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ کی بھی ایک تاریخ ہے. حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ, ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا, ایک مرتبہ ڈھانے کے لیے مکہ پہنچا, اور منا مزدلفہ کے درمیان ایک نالہ ہے جس کو وادی محسر کہتے ہیں. وہاں حکومت خیمہ بھی نہیں ڈالتی, اور حضور کا حکم ہے کہ وہاں سے جب گزرو تو تیزی کے ساتھ گزرو. وہاں پر ہزاروں ہاتھیوں کا لشکر ابرہا لے کر آیا ہوا تھا, اور مکے کے جوان ڈر کر کے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے. کعبے کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا تھا, تو اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کو ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا, جس کو قرآن فرماتا ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل پرندوں کو بھیجا, اور وہ ابابیل پرندے چنی ہوئی کنکریاں ان کے سروں پر پھینکتی تھی, جس کے اثر سے سوار اور ہاتھی سب کھائی ہوئی کھیتی کی طرح یعنی چورا چور اور بھوسا بن کر کے وادی محسر میں بکھر گئے. منا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کی جگہ ہے, اور مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں ابابیل پرندوں کا جو خدائی راکٹ اور فائٹر تھے ان کا رن وے بنا آیا گیا تھا. وہیں سے ان ابابیل پرندوں نے کنکریاں چنی تھی, اور کنکریاں چن کر ابرہا کے لشکریوں کے سر پر پھینکا تھا, مارا تھا ان شیطانوں کو. حاجی وہاں پہنچ کر جب وہ عرفات سے رات کو وہاں پہنچتا ہے تو ان پرندوں کے انداز میں کنکریوں کو زمین سے چنتا ہے. بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. کوئی بادشاہ ہو یا لاکھپتی کروڑ پتی ہو, سب کو مٹی سے کنکری چوننا ہوتا ہے. آدمی ذرا سا کچھ لگ جاتا ہے تو صابن سے ہاتھ دھوتا ہے, لیکن اللہ کے گھر میں گرد و غبار میں اپنے ہاتھوں کو اٹاتا ہے. ننگے سر ننگ اور سلیپر پہنے ہوئے ایک کفن بردوش ہو کر کے اپنی وارستگی کا اظہار کرتا ہے. بولا تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں کوئی امیر و غریب نہیں ہے، مساوات کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، وہ مزدلفہ کا مقام ہے. آپ مزدلفہ، عرفات اور منا اور مکے کی مختصر تاریخ اپنے ذہن میں رکھ کر حج کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اب کل رات کو آپ حج کا احرام باندھیں گے. ابھی جو کچھ آپ نے ارکان ادا کیے یہ آپ کا عمرہ تھا، آپ نے تمتع کیا. میں احرام میں ہوں، میں نے افراد کیا ہے، میرا احرام اب حج کے بعد ہی کھلے گا. جن حضرات نے قیران کیا ہے ان کا احرام بھی حج کے بعد ہی کھلے گا. لیکن آپ حضرات سادے لباس میں ہیں، آپ نے تمتع کیا ہے، اب آپ کا جو پروسیجر ہے آئندہ کا وہ بالکل مختصر اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یہ فقیر پیش کر رہا ہے. یہاں پروگرام تو ہمارے عزیز گرامی جناب عرفان بھائی سنائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہاں سے روانگی کا اعلان ہو، وقت بتا دیا جائے، اس سے بہت پہلے نہا دھو کر آپ اپنے احرام کے کپڑے، احرام کے کپڑوں پر یہ سنت یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے پہلے آپ احرام کے کپڑے کو اچھی خوشبو سے بچا لیجیے، لیکن اس طرح سے کہ اس پر عطر کا داغ دھبا نہ لگنے پائے، یہ بھی سنت ہے. کپڑے پر عطر لگا لینا چاہیے احرام باندھنے سے پہلے پہلے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. آپ کپڑے کو اس طرح سے بچا کر کے رکھ لیں، پھر نہا لیں، دھو لیں، صاف ستھرے ہو جائیں، اب اس کے بعد آپ احرام کی چادریں پہن لیں. احرام کی چادریں پہننے کے بعد بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے احرام کے پلوں کو اپنے سر پر رکھ لیں، اور سر پر رکھنے کے بعد آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیں. اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ کی تلاوت کریں. الحمد کے بعد جب آپ دو رکعت نفل پڑھ لیں تو آپ سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد جو چادر کا پلو سر پر رکھا ہوا ہے اس کو آپ نیچے گرا لیں. اب آپ ننگے سر ہو گئے، اور آپ پھر اس کے بعد صرف حج کی نیت کیجیے. حج کی نیت ہے اللہم انی اورید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اگر آپ کو یہ نہ آئے عربی تو آپ اپنی زبان انگلش میں چاہو، گجراتی میں چاہو، ہندی میں چاہو، اردو میں چاہو، اسی زبان اسی نیت کا ترجمہ آپ کر لیں. اے اللہ میں نے ارادہ کیا ہے حج کرنے کا، مولا اس حج کے ارکان کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے مولا قبول فرما دے. یہ آپ کی نیت ہو گئی. نیت کے بعد فوراً مرد حضرات بلند آواز سے لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مرتبہ ضروری ہے پڑھنا، اور تین مرتبہ لبیک کا مستحب اور سنت ہے پڑھنا. ہماری ماں بہنیں چلا کر زور سے نہ پڑھیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں، وہ اس طرح سے کہ آجو بازو والا ان کی آواز نہ سن سکے. جتنا ہماری ماں بہنیں احترام کے ساتھ اور اسلامی قانون پر عمل کرتے ہوئے کام کریں گی انشاءاللہ حضرت حاجرہ کی برکتیں انہیں ضرور حاصل ہوں گی. اس طرح سے اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے، اب خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، اپنے بالوں کو نہیں اکھاڑ سکتے. کچھ لوگوں کو بال نوچنے، داڑھی کو پکڑ کر ہلانے کی عادت ہے، وہ یہاں پر اس کا بار بار خیال رکھیں. مرد حضرات اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں کہ اسلامی قانون کے مطابق ان کا احترام ہو. اور ہماری ماں بہنیں خاص طور سے اپنے بالوں کو اس طرح سے چھپا لیں، کیونکہ عورت کا بال بھی ستر ہے. اگر حالت احرام میں کھلے رہے بال اور اسی طرح 12 گھنٹے اس کے گزر گئے تو دم لازم ہو جائے گا. اس لیے اپنے خیموں میں بھی ہیں تو کبھی اپنے بال نہ کھولیں. عورتیں آج کل بے حجاب منا میں بھی دیکھا، مصطفیٰ میں بھی دیکھا، ہر سال دیکھتا ہوں، بڑا رنج ہوتا ہے. کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، بال کھول کر کے بیٹھ جاتی ہیں، زور زور سے آپس میں باتیں کرتی ہیں، میری ماں بہنوں درد مندانہ التجا ہے، خدا کے لیے یہاں آئی ہو تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پردے میں رکھ کر حضرت فاطمہ کی سنت ادا کر لو، خدا کی قسم تمہارے گھر حضرت فاطمہ کی دعاؤں کی برکتیں آئیں گی اور تمہارا حج نورانی حج بن جائے گا۔ بہرحال اپنی ماں بہنوں سے مجھے گزارش یہی کرنی ہے کہ جھگڑے لڑائی خاص طور سے یہ ذرا سا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، ہر سال دیکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو تو میں ہو جاتی ہے۔ قرآن خاص طور سے فرماتا ہے ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، خیال رکھنا یہ حج کا وہ مبارک حج کے وہ مبارک ارکان ہے جس میں بیہودہ بات تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے اور لڑائی اور جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شیطان کو ہم مارتے ہیں تو شیطان بھی بڑا بل بلا بل بلا کر کے اور لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طرح سے آپ احرام باندھ لیں، احرام باندھنے کے بعد آپ لبیک کہنے کے سلسلے کو دراز کریں۔ جب احرام حاجی پہن لیتا ہے تو اس کے لیے ہر وقت لبیک کہنا ایک بہت بڑا ذکر اور اس کے لیے عبادت ہے۔ فرمایا کہ اگر سیڑھی پر قدم رکھے تو لبیک بولے، سیڑھی سے اترے تو لبیک بولے، دوست سے ملاقات کرے تو لبیک بولے، نماز فرض کے لیے سلام پھیرے تو لبیک بولے۔ لبیک ایک ایسی عبادت ہے کہ انہی دنوں میں حالت احرام میں اسے ادا کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب لبیک کہتا ہے ایمان کی توانائیوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک اور اس کی لبیک اللہ قبول فرماتا ہے تو ادھر سے مولا ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے میں بھی تیری مدد کے لیے موجود ہوں۔ تمہیں ہاں لبیک کہتے ہو، اللہ کی ندا عرش سے تمہارے لیے لبیک آتی ہے۔ وہ بندہ، وہ حاجی، وہ حجن کتنے خوش نصیب ہے کہ اس کی لبیک اللہ قبول فرما لے۔ تم لبیک یہاں کرو، عرش پر لبیک کی صدا پروردگار عالم عطا فرمائے، اللہ ہماری لبیک کو قبول فرمائے۔ لبیک کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، یہ بہت بڑا ذکر ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك۔ سنت یہ ہے کہ جب آپ لبیک بولے تو کم سے کم تین مرتبہ لبیک بول کر کے پھر آپ خاموش ہوں۔ اب لبیک کے لیے آپ جب بس آئے اس وقت بالکل تیار ہو جائیں۔ حاجی صاحبان کو ہر سال دیکھتا ہوں، بس آ جاتی ہے تو چل اور میں آیا، اس میں بہت ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ لبیک پڑھتے ہوئے بس میں اپنی نشستگاہوں پر بیٹھ جائیے اور جب بس چلے تو پھر بس میں وجد کے ساتھ لبیک پڑھتے چلیے۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بس میں بس رکے لبیک پڑھیے، پھر بس چلے لبیک پڑھیے۔ اسی شام سے وجد کے ساتھ آپ منا کی وادی کی طرف سفر کریں، اور اگر آپ پیدل ساتھ جا سکیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ ہر ہر قدم پر لاکھوں نیکیاں فرشتے آپ کے نام اعمال میں لکھے گا۔ آپ یہاں پر احرام باندھ کر کے آپ وہاں منا کی طرف روانہ ہو جائے۔ جب منا آپ پہنچے وہاں آپ کو پانچ نمازیں پڑھنی ہیں، ایک نماز ظہر کی، دوسری عصر کی، تیسری مغرب کی، چوتھی عشاء کی، اور پھر نو ذی الحجہ کی۔
فجر آپ کو منا میں پڑھنی ہے، اور جب دھوپ جبل صبیر پر چمکے، جبل صبیر وہ پہاڑی ہے جو منا میں مسجد ہے، جس مسجد کا نام مسجد خیف ہے، اس سے متصل جو پہاڑی ہے اس کو جبل صبیر کہتے ہیں، جب اس پر دھوپ آ جائے، اشراق کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت منا سے روانگی ہونا مستحب ہے. لیکن آج کل رش کا معاملہ ہے کہ رات ہی میں لے جاتے ہیں. اگر رات میں آپ چلے گئے تو آپ کو ایک بات یہ ہوگی کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اگر نہیں پڑھا تو استحباب اور سنت آپ کی چھوٹ جائے گی. لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد جائیں گے تو وہ سنت ادا ہوگی، لیکن رش کی وجہ سے سب لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے اگر آپ اس نیت سے جائیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہرحال جب آپ کے لیے بس مہیا کی جائے تو آپ منا سے عرفات کے لیے لبیک پڑھتے ہوئے اور اپنے ضروری سامان کو، جس کو ہمارے عزیز گرامی عرفان میاں سمجھائیں گے، آپ وہ چند سامان لے کر عرفات کی طرف چلے جائیں. 9 تاریخ کو وہاں پر زوال سے پہلے پہلے انشاءاللہ حاجیوں کا یہ مبارک اور مقدس قافلہ پہنچے گا، اور عرفات میں پہنچ کر کے آپ اپنی ضروریات سے پہلے فارغ ہو جائیں. وہاں کھیل تماشوں میں یا خوش گپیوں میں گھومنے اور پھرنے میں قطعاً اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہاں منا میں پوری رات آپ نے گزارا، یہ شب عرفہ ہے، اس میں بہت سی دعائیں ہیں، وہ پڑھ کے آپ کو دے دیے جائیں گے. وہ دعائیں آپ منا میں پڑھیں، اور جب عرفات آپ پہنچے وہاں آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے اگر ہو سکے تو آپ اپنے سر اپنے اوپر غسل کی نیت سے پانی ڈال لیں، اور اگر غسل کا موقع نہ ملے تو اچھی طرح وضو کر لیں. احرام بدلنا ہے تو اپنے احرام کی چادر بھی لے کر کے جائیے، نیا ایک احرام وہاں پہن کر کے اپنے خیمے میں ذکر اذکار شروع کر دیں. جب زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈھلتا ہے، یہاں پر 12:15 بجے کے لگ بھگ یا 12:20 پر زوال ہو جاتا ہے. زوال کے بعد عرفات کے میدان کا وقوف شروع ہوتا ہے، میدان عرفات کا وقوف زوال کے بعد، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اترتی ہیں. خدا کی قسم کہ ایسی رحمتوں اور برکتوں کے پھول پھر کبھی آپ کو حاصل نہ ہوں گے. ایک سال انتظار کرنا پڑے گا. آپ روئیے، دعا کیجئے اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور ہم تمام حاجیوں کے لیے، بالخصوص ہمارے حاجی نثار صاحب بیمار رہتے ہیں، کمر میں بہت تکلیف ہے، ان کے لیے جو حضرات چاہیں، جو یاد آ جائے دعا کریں. ان بچوں کے لیے جو دور چلاتے ہیں ان کے لیے، جو حاجی اس میں شریک ہیں ان کے لیے، عالم اسلام سے جو آئے ہیں ان کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرنے کا وقت ہے. یہ عرفات کا وہ میدان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ہر سال 2 نبی حج کے حاجیوں کے ساتھ آتے ہیں. 2 نبی ہر سال شریک ہوتے ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام، دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام. یہ میدان عرفات میں حاجیوں سے ملاقات کرتے ہیں. جب کوئی بزرگ تم سے ملے تو ضرور مصافحہ کر لو، ہو سکتا ہے کہ حضرت الیاس ہوں تو مصافحہ کا شرف حاصل ہو جائے، حضرت خضر علیہ السلام ہوں مصافحہ کا شرف حاصل ہو جائے. وہاں کسی کو دھکے مت دینا، وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا. نہ جانے کتنے کتب ہوں گے، کتنے ابدال ہوں گے، کتنے غوث ہوں گے، کتنے فرد ہوں گے، کتنے نجیب ہوں گے، کتنے نوجبا ہوں گے، کتنے اولیاء کرام ہوں گے. اس لیے ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہر ایک کا اکرام کرنا. اے اگر کسی ولی سے تمہاری ملاقات ہو گئی اور دو دعا کے جملے تم کو میدان عرفات میں نواز دیا تو ساری زندگی تمہاری نحال ہو جائے گی. یہ وہ میدان ہے جہاں ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے ملنے کا، وہاں کھانے پینے کے لیے تمنا مت کرنا، ارے کھانا ہمیشہ اللہ کھلا رہا ہے، رزق کے مترک ہے. وہاں ایک نیت لے کر جانا، مولا زبان کو ذکر کی توفیق دے دے اور دل میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا نور عطا فرما دے. وہاں سجدہ کرو، ذکر کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو. کچھ نہ یاد ہو تو سب سے مبارک عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو.
درود پاک اور کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کی خوب وہاں پر ورد کرو، اور وہاں پر آپ اپنے خیمے میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نبرہ میں جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا ہے، لیکن جو لوگ خیمے میں پڑھتے ہیں وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. ایک مسئلہ یہ ہے، یہاں پر حنبلی اور شافعی مذہب کے مطابق عصر کی اذان جو ہوتی ہے یہ حنفی مذہب کے سے بہت پہلے ہوتی ہے، تو جو لوگ عرفات میں ہیں وہ کم سے کم 4:15 کے بعد عصر کی نماز پڑھیں. ہمارا وقت حنفی مذہب کے اعتبار سے 4:15 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جو حضرات شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں وہ وہاں جو اذان ہوتی ہے اس کے مطابق وہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اپنی ظہر اور عصر پڑھیے، اور ظہر اور عصر کے بیچ میں ننگے سر ننگے پاؤں جہاں دھوپ ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ، جلالِ الٰہی کا مزہ لو، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اور اس طرح دعا کرو کہ تمہارے روئے روئے پر رقت طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہے، دل دھڑک جائے، اور اس طرح تصور کرو کہ ایک جبار و قہار مولا جو مالک مطلق ہے، جو شہنشاہ کائنات ہے، جو جبار بھی ہے قہار بھی ہے، اس کی بارگاہ میں ہم مجرم اور گنہگار بن کر کے قیدی کی طرح سزا پانے کے لیے حاضر ہیں، اور اس طرح سے تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور مولا سے توبہ اور استغفار کر کے خوب رو رو کے دعا کرو، خوب رو رو کر دعا کرو، پھر یہ وقت نہیں آنے والا ہے، اسے دعاؤں میں گزارو. اور جب عصر کی نماز ہو جائے اس کے بعد سے اعلان ہوگا بسوں میں بیٹھنے کا، بس میں آپ بیٹھیے، لیکن آپ کی بس مغرب کی سورج ڈوبنے سے پہلے حکومت کی طرف سے نکلنے کی اجازت نہیں، پورے عرفات کی ناکہ بندی ہو جاتی ہے. جب سورج ڈوب جائے گا تو توپ پھوٹے گی، اور توپ کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ بسیں مزدلفہ کے لیے روانہ ہوگی. لبیک کہتے ہوئے دعا کرتے ہوئے آپ مزدلفہ کی طرف چلے. مغرب کی نماز آج نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ قانون آج حاجیوں کے لیے بدل گیا ہے. با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، آپ بے چین نہ ہو، مغرب کی نماز آپ کی چھوٹے ہی نہیں، اللہ کا یہ کرم ہے. چاہے وہ 8 بج جائے، رات کے 12 بج جائیں، 3 بج جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کسی نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی نہیں، پھر دوبارہ مزدلفہ جا کر کے عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی. اس لیے کوئی صاحب مغرب کی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں. دوسری جگہ رہو گے مغرب چھوڑو گے تو گنہگار ہوگے، وہاں کا قانون یہ ہے کہ مغرب پڑھو گے تو گنہگار ہوگے. اس لیے آپ مغرب کو چھوڑنے کی کوشش مت کیجیے، مغرب آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ چلے جائیے سفر کرتے ہوئے، جب مزدلفہ پہنچے، آج کل کئی سال سے میں نے دیکھا کہ یہ بس والے جہاں بورڈ لگا رہتا ہے اس سے پہلے اتار دیتے ہیں. آپ تحقیق کر لیجئے، مزدلفہ جب آپ پہنچ جائے تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ وضو اور ضروریات سے فارغ ہو کر کے اور مغرب کی نماز پہلے اذان اگر آپ جماعت کے پڑھتے ہیں اذان کہہ کر کے مغرب کی فرض ادا کیجئے، اور اس کے بعد عشاء کی فرض ادا کیجئے، اور فرض کے بعد پھر مغرب کی سنت ادا کیجئے، پھر عشاء کی سنت ادا کیجئے، اس کے بعد وتر ادا کیجئے، اس کے بعد آپ اپنی ضروریات کھانے پینے اور تھکے ہیں تھوڑا آرام کر لیجئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرام کرنا یہ آج کا دن نہیں ہے، بیٹھ کر ذکر و اذکار کیجئے، درود پاک پڑھیے، اور اس طرح سے یہ مزدلفہ کی رات بھی آپ گزارنے کی کوشش کریں. جتنا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو مبارک اور نورانی فرمائے گا. اور مزدلفہ کا وقوف صبح صادق نکلنے کے بعد ہے.
رات بھر وہاں ذکر و اذکار کے لیے، اور مزدلفہ میں جو ٹھہرنے کا واجب وقت ہے وہ صبح صادق نکلنے کے وقت ہے. صبح صادق جب طلوع ہوگی فوراً وہاں فائر ہوتی ہے، بند وہ توپ چھوڑی جاتی ہے یا مختلف جگہوں پر اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح اول وقت میں آپ وہاں پر فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار میں آپ مشغول ہو جائیں، اور سورج نکلنے سے تھوڑے پہلے آپ وہاں سے منا کے لیے روانہ ہو جائیں. لیکن مزدلفہ میں وہی بات جو میں نے کہی ہے، آپ ساری ضروریات سے فارغ ہو کر کنکریوں کو تلاش کریں. چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنے اور مٹر کے دانے کے برابر آپ سن لیں. پہلے دن آپ کو 7 کنکری مارنی ہے 10 تاریخ کو، پھر 11 کو 21 مارنی ہے، 12 کو بھی 21 مارنی ہے. اس طرح سے 49 کنکریاں ہو گئیں، اور اگر 13 کو رکنا ہے تو پھر 13 کی تاریخ کو بھی 21 مارنی ہے. اس طرح سے آپ کم سے کم 55 کنکریاں لے لیں، 12 تک مارنا ہے. اور اگر 13 کو بھی رکنے کا حوصلہ ہے تو 21 اور بڑھا لیجئے، اور کنکریاں دھو کر کے کسی تھیلی میں محفوظ کر لیجئے. کنکریوں کو توڑ توڑ کر کے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کنکریاں وہاں سے دھول مٹی میں سے چھوٹی چھوٹی آپ نکالیے، پھر اس کو دھوئیے. دھو کر کے ہر سال ہمارے عرفان بھائی چھوٹی چھوٹی تھیلی دیے، اس تھیلی میں آپ کنکریوں کو بٹوے جیسے رکھ لیجیے، اور پھر آپ وہاں سے صبح آئیں گے منا. اور منا میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ اس میں سے 7-8 کنکریاں لے کر کے ان کی نگرانی میں جو یہ بتائیں گے، اس طرح سے آپ رمی جمار کے لیے پہنچے. جب آپ منا سے چلیں گے، دیکھیں مکہ سے آپ چلیں گے تو پہلا شیطان، پھر دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، اور جب منا سے آپ آئیں گے تو وہاں پر پہلا، دوسرا، یہ تیسرا. بڑا شیطان جو ہے مکے کی طرف ہے، چھوٹا شیطان منا کی طرف ہے. آپ جب یہاں پر آ جائیں تو پہلے شیطان کو ادھر سے چھوڑ دیں، دوسرے کو چھوڑ دیں. ادھر مکے والے، ادھر عزیزیہ کی طرف جو شیطان پڑتا ہے اس کو پہلے دن کنکر مارنا ہے. اور اس کے کنکر مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ مکہ آپ کے بائیں طرف ہو اور منا آپ کے داہنی طرف ہو. سمجھیے یہ جمرہ ہے، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. مکہ اس طرف ہے، مکہ آپ کے بائیں طرف ہو اور منا آپ کے داہنی طرف ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ جو رش کی وجہ سے اگر یہ موقع مل جائے تو ایسا کریں، ورنہ آپ کدھر سے بھی شیطان کو کنکری مار سکتے ہیں. ایک کنکری آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور اس طرح سے اٹینشن کھڑے ہو جائیے، اور اتنی دور کھڑے ہوں کہ کم سے کم آپ کی کنکری وہاں جا کر لگے، اگر نہ لگے تو 3 ہاتھ کے فاصلے پر گرے. اس طرح سے آپ ہاتھ کو بلند کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ بغل کا حصہ نظر آنے لگے، اتنا ہاتھ بلند کرے. اور رغمل للشیطان ورجل للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اور شیطان کو اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کنکری ماریں. 7 کنکریاں مارنا وہاں پر ہے. ایسا اگر کوئی کنکری چھوٹ گئی، گر گئی، یا کسی حاجی کے سر پر لگ گئی، اس کنکری کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اس لیے بجائے 7 کے 8-9 کنکری لے جائیں کہ اگر کوئی کنکری مس ہو جائے تو پھر اس کی جگہ دوسری آپ ماریں. اس طرح سے آپ پہلے دن کنکری مار کر کے سیدھے اب آپ کا دوسرا کام ہے قربانی کے لیے. جو آپ نے پیسے جمع کیے ہیں، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی تبھی آپ سر مڈائیں گے، اور اگر قربانی سے پہلے سر مڈا دیا تو جرمانے کی ایک اور قربانی آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گی. اس لیے تمام حاجی صاحبان بالکل ساودھان رہیں، جب کہ قربان گاہ سے یہ اطلاع آ جائے کہ آپ کے نام کی قربانی ہو گئی تو آپ اپنا سر مڈا لیجئے. اب آپ سر مڈانے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، نہا دھو کر کے آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک اہم رکن رہ جاتا ہے، طواف زیارت. آپ کو
اگر اسی دن موقع مل جائے تو مکہ آ کر طواف زیارت کریں، اگر آپ اس دن نہیں کر سکے تو ہجارہ کو کریں، اگر ہجارہ کو نہ کر سکیں تو غروب آفتاب سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 12 کو یہ طواف زیارت کر لینا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ حج کا دوسرا اہم فرض ہے، یہ چھوٹ جائے گا تو بہت پرابلم آ جائے گا، اس لیے دوستو 12 کا انتظار نہ کرو، 10 کو یا پھر 11 کو، اور 12 کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صبح ہی فجر کے بعد آپ مکہ پہنچ جائیے اور سادے لباس میں آپ طواف زیارت کریں. اگر آپ نے پہلے سے ایڈوانس صحیح نہیں کی ہے، جیسے آپ ایک آج کے دن احرام باندھ کر کے جا سکتے ہیں مکہ، وہاں ایک نفلی طواف کر لیں اور ایک ایڈوانس صحیح کر لیں. اگر یہ صحیح آپ نے نہیں کیا ہے صفا مروہ کی، تو اس دن طواف کے بعد بھی آپ کو ایک صحیح طواف زیارت کی کرنی ہوگی. آپ طواف زیارت کی صحیح کر چکے، آپ کے سارے فرائض ادا ہو گئے، اور جس دن آپ یہاں سے روانہ ہوں گے آپ کو ایک واجب اور ادا کرنا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. رخصتی کے دن رخصتی کا طواف یہ ہر حاجی اور حجن پر واجب ہے، اسے بھی چھوڑنا گناہ ہے. لیکن اگر حجن صاحبات اگر ایسی حالت میں ہیں کہ مسجد میں جا کر طواف نہیں کر سکتی تو ان کے لیے وہ واجب چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ مسجد سے باہر کھڑی ہو کر رو دھو کر کے اپنی رخصتی کا سلام کر کے اور اپنے قیام گاہ پر آ جائے. یہ مختصر سا حصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا، اور پھر منا میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ.
جو عورتیں وضو کرتی ہے احرام باندھ